لوگوں کی باتیں نہیں، دہائی کی باتیں نہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو باقاعدہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی سر اقبام کو تعلیم دی. ایک اور مقام قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جب بیت اللہ بنایا تو اس موقع پر کچھ دعائیں تھیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ، جس مقام پر یہ تیرا گھر بنا رہا ہوں، یہاں ایک پیغمبر کو بھیجنا جو انہی میں سے ہو، اور اس پیغمبر کے تین وظیفے ہوں، تین اس کے کام ہوں، ایک یہ کہ وہ پیغمبر ان لوگوں پر کی آیتیں پڑھے، دوسرا یہ کہ وہ پیغمبر ان کو تعلیم دے دو چیزوں کی، ایک کتاب کی، دوسرا حکمت کی. نبی علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک کتاب پر، ایک حکمت پر. حدیث کے چرچے ہو رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر، ورنہ وہ کون سے بزرگ تھے اس وقت، یا کون سی دانائی کی باتیں تھیں جن کا ذکر اللہ کا پیغمبر اور کئی پیغمبروں کا باپ اور دادا کرے. کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وہ یزکی ہیں، اور کتاب اور حکمت کے ذریعے ان کا تزکیہ کر، ان کو پاک اور صاف کر دے. مانا یہ کہ تزکیہ کی بنیاد، تزکیہ اصلاح عقیدہ کا نام، تزکیہ دل کی صفائی کا نام، باطن کی پاکیزگی کا نام ہے. وہ تزکیہ کی اساس جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث. یہ دو چیزیں اللہ نے اتاری، کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث، یہ دونوں اللہ کی وحی. اس لیے حسان بن عطیہ کہا کرتے تھے کہ کان جبریل ینظر علیہ بالسنہ کما کان ینظر علیہ بالقرآن. جبریل امین جس طرح پیغمبر اسلام پر قرآن لے کر آتے تھے، کسی طرح پیغمبر اسلام پر حدیث بھی لے کر آتے تھے. اس کے دلائل اگر میں نشر کرنا شروع کر دوں تو یہاں رات کر سکتی، قرآن حکیم سے اس کے کئی دلائل موجود، لیکن یہ بات طے شدہ ہے. میں نے حکمت، لفظ حکمت کی تعریف اور تشریح میں یہ بات قرآنی آیات سے آپ کو سمجھائی اور واضح کی ہے کہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام ہے، اور یہ بھی بدری ہے وحی پیغمبر اسلام پر نازل ہے. یہ پورا جو ہے قرآن اور حکمت، یہ وہ نصیحت ہے جو اللہ نے اتاری، اور اللہ نے صاف صاف یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ اس نصیحت کو ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں. چنانچہ رہتی دنیا تک اس کی حفاظت رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی آیت کی تشریح کرتی، آپ نے فرمایا کہ ولن یزال فیکم حتی یرد علی الخوف، کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ تم میں موجود رہیں گی. جب تک دنیا قائم ہے قرآن بھی موجود رہے گا، حدیث بھی موجود رہے گی، حتی یرد علی الخوف، حتی کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر میں کھڑا ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں مجھے لوٹائے گا، اور یہ فرمائے گا کہ جو امانتیں آپ چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے رہتی دنیا سے ان امانتوں کی حفاظت کی، تو اسی شکل میں آپ کو پیش کریں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یرد علی الخوف، یہ قرآن و حدیث یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی، جدا نہیں ہوں گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکے گی، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھی مجھ پہ حوض کوثر پر پیش کر دی جائے، یہ دونوں تم میں موجود رہیں گی اور ان کو کوئی جدا نہیں کر سکے، ان میں کوئی نکھیڑ پیدا نہیں کر سکے. جہاں ایک چھوٹی سی بات آپ بڑی آسانی سے سمجھ، یہ بات مشہور ہے کہ شریعت میں پہلی دلیل قرآن ہے اور دوسری دلیل حدیث ہے. میں اس کو تفریق سمجھتا ہوں، یہ بات کہاں سے آپ نے لی کہ دلیل اول قرآن اور دلیل ثانی حدیث؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ شریعت کی دونوں اکٹھی دلیلیں، یہ اولیت اور ثانویت، یہ نہ تو قرآن کی آیت ہے اور نہ پیغمبر اسلام کا فرمان، یہ پہلی دلیل، یہ دوسری دلیل، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اس لیے فرمایا کہ کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا، نہیں یس طور پر ان دونوں میں اختلاف نہیں آ سکے، حتیٰ کہ حوض کوثر کے مطالعہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ مجھے لوٹا دے کر واپس کر. یہ تفریق اہل الرائے کی وہ تقسیم ہے، وہ بدعت ہے جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں اور نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. عبداللہ صاحب نے بتایا تھا آپ کہ آپ قرآن کھولنے کے بعد حدیث کو عقیم الصلاۃ نماز قائم کرو قرآن کا حکم. تو اس کے ساتھ صحیح بخاری کا کتاب الصلاۃ کھول دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر دو. آپ زکات زکات دو صحیح بخاری کتاب الزکات کھول دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر دو. وحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے. کتاب البیوع تجارت کا بیان صحیح بخاری میں کھول سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. عبادت ہو عقیدہ ہو احکام ہو معاملات ہو خرید و فروخت ہو تجارت ہو کچھ بھی ہو ہر چیز آپ کو دونوں چیزوں میں ملے گی اور ساتھ ساتھ ملے گی. اس لیے تفریق جو ہے یہ غلط. اور جو حدیث پیش کرتے عبداللہ بن عباس کی, نبی اسلام نے فرمایا تھا معاذ بن جبل کہ تم یمن جاؤ گے فیصلے آئیں گے کیسے کرو گے, انہوں کا قرآن سے کروں گا. فرمایا قرآن میں نہ ملا پھر کیا کرو گے, کہا کہ حدیث سے کروں گا. فرمایا کہ حدیث بھی نہ ملی پھر کیا کرو گے, کہا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں, یہ تفریق کی دلیل بناتے ہیں اس کو, لیکن یہ حدیث دائمی ہے. بلکہ حافظ بن حجر نے لکھا ہے کہ شبیہ بالموضوع, یہ حدیث موضوع ہونے کے قریب بن جاتا ہے. صحیح حدیث میں اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی, باہر کہہ دیے موضوع نہیں اس مشکل کا. تو آج یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے اپنی نصیحت کو جو اتارا ہے اور رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, یہ حفاظت کس چیز کی جو اللہ نے اتاری؟ اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو چکی کہ اللہ نے دو چیزیں اتاری, ایک قرآن اور ایک حدیث. اور جو چیز اللہ نے اتار دی اس کی اللہ نے قیامت تک حفاظت کرنی ہے, اس لیے قیامت تک یہ چیزیں موجود رہیں گی اور آج تک موجود ہے الحمدللہ, کوئی ان میں تحریف نہیں کوئی تغیر نہیں, بالکل اسی شکل میں موجود ہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے وانزل اللہ الیک الکتاب المفصلا, یہ اشکال کا باعث کہ اللہ نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو مفصل, یہ قرآن مفصل, جب مفصل ہے تو گویا ہر چیز میں موجود ہے, پھر کسی دوسری اور تیسری چیز کی کیا حاجت باقی رہی. یہ دلیل ہے منکرین حدیث کی, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دلیل تو میری ہے, یہ کتاب مفصل ہے, یہ دلیل تو میری ہے. یہ فہم کی وہ غلطی, میں اس کو جہالت کہوں گا کہ چونکہ عربی دانی نہیں عربی قوانین کی معرفت نہیں ہے, اس لیے غلط تراجم کا سہارا لے کر اور قرآن میں لفظی معنی کی تحریف پر انتخاب کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتاری آپ کی طرف مفصل کتاب, یہ کتاب مفصل ہے, جب مفصل ہے تو ہر چیز اس کے اندر موجود ہے, پھر کسی دوسری چیز کی کیا حاجت باقی رہی. یہ ترجمہ بھی غلط ہے اور اس اسلوب کو سمجھنے میں میرے بھائیوں نے غلطی کی, ویسے گمراہ ہوئے گمراہ کر رہے, کیونکہ سب سے مرکزی دلائل یہی چیزیں ہیں کہ قرآن کتاب مفصل. اس لیے کہ جو ترجمہ میں کچھ طلبہ علماء یہاں بیٹھے ہیں ان سے کچھ تکرار ہو جائے, جو ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے الکتاب مفصل کو موصوف اور صفت بنا, حالانکہ نہ الکتاب موصوف ہے اور نہ مفصل اس کی صفت. علماء جانتے ہیں کہ موصوف اور صفت میں قواعد کے لحاظ سے چار چیزوں کی مطابقت ضروری, اگر موصوف واحد یا جمع یا تسمیہ ہے تو صفت بھی اس کے مطابق ہوگی, موصوف معرفہ یا نکرہ ہے تو صفت بھی اس کے مطابق ہوگی, موصوف پر اگر زبر زیر یا پیش ہے تو صفت بھی اس کے مطابق ہوگی. تو چار چیزوں کی مطابقت ضروری. اب کتاب معرفہ ہے فصلہ نکرہ ہے, یہ مغایرت ہے, یہاں موصوف صفت نہیں ہے بلکہ مفصل آج ہے کہ الکتاب سے حال باتے ہو, اور حال جو حال کی مغایرت ضروری. معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری اس حال میں کہ اس کتاب کی تفصیل بھی کر دی گئی, کتاب بھی اتاری اور کتاب کی تفصیل بھی کر دی گئی, اور وہ تفصیل کیا ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے. اس مقام کو اگر سمجھ لیا آپ نے تو بالکل ایک واضح آیت قرآن کی موجود ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کر, بالکل کسی کا ترجمہ ہے, وہ بہو کسی کا ترجمہ, ایک اسلوب دوسرا ہے اور بالکل واضح ہوتی. فرمایا کہ کتاب ان احکمت آیات ہوں ثم فصلت, کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن الحکیم الخبیر. یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم, جن ان آیتوں کی تفسیر کی گئی. اب واضح ہو گیا کہ کتاب الگ ہے اور تفسیر الگ. یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں, جن آیتوں کی تفسیر کی گئی. یہ کتاب اور اس کی تفسیر, یہ دونوں چیزیں کہاں سے آئیں؟ فرمایا کہ من لدن حکیم خبیر, یہ حکیم و خبیر اللہ کی طرف سے. وہ کتاب اور اس کی تفسیر, یہ دونوں آسمان سے اترے. کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک. اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ وہ بیان جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ سکھایا, وہ قرآن کی تفسیر. اور فرمایا کہ قرآن کی جو محکم آیتیں ہیں یہ بھی, اور جو ان کی تفسیر کی گئی وہ بھی, یہ دونوں چیزیں حکیم و خبیر اللہ کی طرف سے آسمان سے اتاری گئی. دونوں وحی, دونوں آسمان سے نازل ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا. قرآن حکیم کا ایک اور مقام ہے جو اسی مقام کی تعریف کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ادھر تھی تو آپ اس در سے کوئی حرف رہ نہ جائے, جبریل امین کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا کرتے. جبریل امین وہی لے کر آتے اور پڑھتے, اور پھر ہم تک اسلام کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے. اللہ آباد نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, لا تو ہر بھی نسان ہے جیسا اللہ نے, کیا وحی کے نزول کے وقت اپنی زبان کو حرکت نہ کیا کرو بلکہ خاموشی سے سنا کرو. فرمایا کہ آپ خاموشی سے سنیں, ہم آپ کو تین چیزیں عطا فرمائیں. ایک, اس کو پڑھانا, یہ ہماری ذمہ داری. دوسرا, اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور تیسری ایک چیز اور دیں گے, ثم ان علینا بیانا, اس کا بیان بھی ہم آپ کو عطا کریں, اس کی تفسیر اور اس کا بیان بھی آپ کو. آپ تو پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے, لیکن آپ خاموش رہے, ہم آپ کو تین چیزیں عطا فرما دیں گے. ایک اس کی قراءت, دوسرا اس کا حفظ, تیسرا اس کی تفسیر اور اس کا بیان. یہ سب چیزیں آسمان سے آ رہی ہیں, سب اللہ کی وحی. اب جب اللہ کی وحی یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, دونوں اللہ کی وحی ہے, تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا, ایک کے مقام کو بڑھانا دوسرے کے مقام کو کم کرنا, اس کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ دونوں اللہ کی وحی, دونوں آسمان سے اتری. ایک کے مقام کو بڑھا دینا کہ قرآن قوی دلیل ہے, حدیث جو ہے وہ کمزور دلیل ہے, قرآن جو ہے وہ یقینی کتاب ہے, حدیث جو ہے وہ ظنی ہے, یہ تفریق, یہ آپ کو اس کا اختیار کس نے دیا؟ جبکہ دونوں اللہ کی وحی, اور یہ سارے دلائل قرآن سے. قرآن یہ بات باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان سے یہ قرآن بھی اترا ہے اور آسمان سے اس کا بیان بھی اترا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ قرآنی دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث رسول اللہ کی وحی ہے, اور اللہ نے اپنی وحی کا طرح یہاں قیامت کی حفاظت کا ذمہ لیا. آج تک یہ وحی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا. پیغمبر اسلام کی نبوت کا ایک خاصہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں. تم سب کی طرف, کسی قوم کے لیے خاص نہیں, تم سب کی طرف بھیجا ہوں. یعنی آپ کی رسالت کا سکہ قیامت تک قائم رہے گا. یہی معنی ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا, کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ آپ کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی, سب کی طرف بھیجا گیا. یہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستہ, کہ مجھے بقیہ انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. چھ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وقال النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس عامۃ, کہ ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا. نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف, ہود علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف, شعیب علیہ السلام کو قوم شعیب کی طرف, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف. ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا. وبعث الی الناس عامۃ, اور مجھے تمام لوگوں کی طرف اور پوری کائنات کی طرف بھیجا. یہ پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت ہے, وہ خاصہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, کہ آپ کی نبوت کا عام ہونا اور شامل ہونا قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو گفتگو تھی, جو آپ کی باتیں تھیں, یہ آپ کی زندگی تک اب یہ محفوظ نہیں رہی, لہذا اب یہ ختم ہوگی. جس کا فرمانا یہ ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت پاک یوم قیامت میں دین کا ایک حصہ ختم ہو چکا, دین کا ایک حصہ آپ کی وفات سے ختم ہو چکا, تو پھر آپ کی نبوت کے شمول و عموم بھی ختم ہو گئے. جب دین مکمل باقی نہیں رہا, یہ تعد ہے کس پر؟ اللہ پر نہیں, کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو, آپ کی سنتوں کو, آپ کی باتوں کو, آپ کے عمل کو, جو کہ دین ہے. دین اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا دین ہے. جب یہ دین ہے اور پیغمبر اسلام کی باتیں پیغمبر اسلام کے انتقال سے ختم ہوگی, ان کی حجیت ختم ہو گئی, تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو چکا. یہ طرح ہے, الزام ہے سب سے پہلے اللہ کی بات پر نعوذ باللہ, کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی حدیثوں کی حفاظت پر قادر نہیں. شرم کی بات ہے, ارسطو کی باتیں محفوظ ہیں, جالینوس کے طور محفوظ ہیں, حکیم لقمان کی باتیں محفوظ ہیں, انگریزوں منحوسوں کی باتیں محفوظ ہیں. یہ طور کس کا؟ برداشت شاہ کا طور, یہ محفوظ ہے. لیکن رحمت للعالمین, جن کی نبوت قیامت تک کے لیے, جو خاتم النبیین ہے, جن کا ایک ایک فعل ایک ایک حرکت کائنات کے لیے حجت اور دلیل ہے, ان کی باتیں غیر محفوظ. یہ تعد ہے اس دین پر بھی اور اس دین سے پہلے اللہ کی بات پر, کہ اپنے پیغمبر کی باتوں کو اور اس مکمل دین کو محفوظ رکھنے پر نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ اللہ قادر نہیں. نہیں, یہ دین پیغمبر اسلام کے ایک ایک فرمان اس دور میں بھی تھا, آج کے دور کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے. دیکھیں حجیت کا ایک اور پہلو, اس پر آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے ایمان کو آئل ایمان قرار دیا, یہ صحابہ کی جماعت. فرمایا کہ ولو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسا صحابہ ایمان لائے تو پھر یہ ہدایت پر ہے, ورنہ نہیں. ہوا میرا ایمان اور آپ کا ایمان اگر صحابہ جیسا ہے تو پھر ہم ہدایت پر ہیں, اگر صحابہ جیسا نہیں ہے ہدایت پر نہیں. ایک اور مقام ملاحظہ ہو, فرمایا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا لے, اس دور میں کون مومن تھے؟ صحابہ کرام مومن تھے. تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے حجت اور آئیڈیل اور نمونہ بنا کے دے, فرمایا کہ رسول کی مخالفت کرے اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اپنا لے تو نوندے ہی ماں سب اللہ, جس راہ پر وہ چلا اس راہ پر اس کو ہم چھوڑ دیں گے, جاؤ جہاں تک جاتے ہو جاتے, جس کھڈے میں چاہو گرو مرو کوئی پرواہ نہیں, مسلح ہی جہنم قیامت کا دن ہوگا جہنم میں ڈال دوں گا. جہاں بھی اللہ نے صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل بنا کر دی, نمونہ بنا کر دی. ایک اور مقام پہ اللہ نے اعلان کیا کہ میری رضا اور میری محبت دنیا کی صرف تین جماعتوں کے لیے. جماعتیں بہت سی, بہت سے لوگ آئیں گے, بہت سے کردار آئیں گے, لیکن میری رضا اور میری محبت کائنات کی تین جماعتوں کی. کون کون سی؟ فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ایک تو مہاجرین کی جماعت, صحابہ کی, جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ, اسلام کی خاطر اپنے گھر چھوڑ دیے, تجارتیں چھوڑ دی, خونے رشتے توڑ دیے. ایک تو مہاجرین کی جماعت, بل انصار, دوسری انصار کی جماعت, جنہوں نے مدینہ میں مہاجرین کا استقبال کیا, ان کے لیے اپنے گھر کھول دیے, تجارتیں کھول دی, ان کو شریک کر لیا, ان کے بھائی بن گئے. دو جماعتیں, یہ دونوں گزر چکی, دو جماعتیں ہیں دونوں گزر چکی. اللہ کی رضا تین جماعتوں کے لیے, دو گزر چکی ہیں, تیسری جماعت کون سی؟ فرمایا کہ بند نظیم تباؤں کے احساس, تیسری جماعت وہ ہے جو اس گروہ کی پیروی کرے, انصار و مہاجرین کی اور صحابہ کرام کی. وہ مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, عرب کا ہو یا عجم کا ہو, تیسری جماعت جس کے لیے میری رضا, وہ جماعت ہے جو صحابہ کا پیروکار بنے, ان کے مذہب کی اتباع کرے, ان کے راستے پر چلے. بقول آپ کے حدیثیں اور آپ کی سنتیں صحابہ کے لیے تھیں اب ختم ہو چکی, پھر بتاؤ پھر صحابہ کے مرحج کی پیروی کیسے ممکن ہو, جبکہ انبیاء کی رضا صرف اس جماعت کے لیے ہے. اب جو انصار و مہاجرین کا پیروکار ہے, انصار و مہاجرین کی اتباع ہے, تو انصار و مہاجرین کی اتباع کا مفہوم پیغمبر اسلام کی حدیث کو اپنائے بغیر پورا نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ اکرام کا تو امتیاز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے, نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سنتے, اس کی محنت کرتے, حدیثوں کو لکھتے, حدیثوں سے محبت کرتے, یہ صحابہ کا سر رہا امتیاز. تو صحابہ کرام کے مرحب کی پیروی, ان جیسا ایمان, ان کے مرحب کی اتباع, یہ تمام چیزیں احادیث رسول کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہوتی, کیونکہ صحابہ کے ایمان کا حصہ اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں. آپ بھی مان کہ حدیث رسول اللہ کے دور کے لیے, تو پیغمبر اسلام کے دور میں صحابہ کرام تھے اور اللہ نے ان کے ایمان کو آئیڈیل بنایا. یہ مکمل ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکے گا جب تک قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتا. تو اس پہلو سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شان اور اس کا مقام اور اس کی حجیت واضح ہوتی. میرے دوستوں بھائیوں, زندگی کا نظام, عبادات کا نظام, معاملات, خانگی امور, یہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. میں اس میں مثالیں بہت دے سکتا ہوں, اس وقت چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. قرآن اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصوا الی ذکر اللہ. آپ اہل قرآن ہیں, قرآن کو تو مانتے ہیں. اے ایمان والو, جب جمعے کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سب کو اور تجارتیں چھوڑ دو. جب جمعے کی ندا ہو, جمعے کی پکار ہو, تو اللہ کے ذکر کے لیے دب کرو اور تجارتیں چھوڑ دو. مجھے بتاؤ قرآن سے کہ یہ ندا کیا ہے, یہ پکار کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ حکم دے رہے کہ تجارتیں چھوڑ دو, ذکر اللہ کی طرف چلو, مسجد کی طرف جاؤ. یہ ندا کیا ہے؟ یہ اذان کیا ہے؟ قرآن میں تو مذکور نہیں اس ندا کی تفسیر, یہ اس پکار کی تفسیر قرآن نے بیان نہیں کی. پھر اس کی کیا تفسیر کرو گے؟ اس عبادت پر کیسے عمل کرو گے؟ اس عمل صورت کو ممکن بناؤ گے؟ قرآن سے ثابت کرو یہ ندا اور یہ پکار کیا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ آ گیا اور ایمانداروں کو خطاب بھی. تو اس کی تکمیل کیسے ممکن ہوگی؟ اس ندا کی کیا تفسیر کرو گے؟ اس پکار کی کیا وضاحت کرو گے؟ احادیث کا سہارا لو تو باب الاذان آپ کے سامنے ہے کہ وہ ندا اذان ہے جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوگی. ایک اور مقام پڑھیں, فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او ربانا فإذا علمتم فاذکروا اللہ كما علمکم ما لم تكونوا تعلمون. نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے عصر کی نماز. نمازیں سب اہم ہیں لیکن عصر کی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو, یہ بڑی اہم نماز. اس وقت کچھ لوگوں پر قیلولے کی کا بول ساری ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا کھائے قیلولے کی گرانی ساری, اس کو توڑ کر نماز کے لیے جانا ایک نیکی کا کام ہے. کچھ لوگوں پر کاروبار کا فکر ہوتا ہے کہ منڈی اس وقت بڑی تیز ہوگی, دکان پہ پہنچنا چاہیے, تو اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا ایک بڑی نیکی کا کام ہے. اسے اللہ نے خاص طور پہ عصر کی نماز کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما قتل اہلہ و مالہ. جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے اس کو تو احساس نہیں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, وہ تو سمجھے گا کہ مکھی اڑ گئی میں اڑا دی, پڑھ لے گا لیٹ ہوگی ٹھیک ہے, ٹائم پر پڑھو لیٹ پڑھو پڑھ لی, اس کو تو احساس نہیں. لیکن ہمارے کہ اگر احساس پیدا کرنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو جیسے آپ کا اہل, آپ کا مال, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیوی, والد, والدہ, ادارتیں, فیکٹریاں, بینک بیلنس, ان سب چیزوں کو ایک مقام پر جمع کر کے آگ لگا دیں. کتنی گرانی نامہ اعمال میں نوٹ ہو جاتی یا سر کی نماز کی حیثیت اور مقام اللہ نے بیان کیا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں اتنے مصروف تھے کہ نماز لیٹ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاغلونا عن الصلاۃ الوسطی مرا قبورہم و بیوتہم و بطونہم نار. ان لوگوں نے ہم کو عصر کی نماز سے حاصل کر دیا, یا اللہ ان کے پیٹوں کو, ان کی قبروں کو, ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے برف. اتنی اہم نماز. تو فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پہ عصر کی نماز. آگے فرمایا کہ فائن خفتم فرجالاً اور رکبانا, اگر خوف ساری ہو تو چلتے پھرتے پڑھ لو, سوار ہو تو پڑھ لو, جس طرح ممکن ہو پڑھ لو. دشمن کی صفحے سامنے ہے, خوف کی کیفیت ساری ہے, جس طرح ممکن ہو سکے پڑھ لو. دشمن پیچھے لگا ہوا ہے, آپ آگے دوڑ لیں. نماز کما نہیں کریں, نماز کا وقت ہو گیا دوڑتے دوڑتے پڑھ لو. قبلہ سامنے ہے تو پڑھ لو, سامنے نہیں تو پڑھ لو. آپ سواری پر سوار ہیں تو پڑھ لو. بعض جگہ سیلاب کا پانی تیزی سے آ رہا ہو, آپ اسے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, سواری پر سوار ہیں جا رہے ہیں. فرمایا کہ اسی دوران نماز کا وقت ہو جائے, نماز پڑھ لو, چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے, قبلہ سامنے ہو تو پڑھ لو, نہ ہو تو پڑھ لو. یہ ایک تاریخ ہے. فرمایا کہ صحیح ذرا دن تو جب امن آ جائے, خوف ختم ہو جائے اور امن آ جائے, تو فکر مرضی کی پڑھ لیں جیسے ممکن ہو پڑھ لیں. نہیں, فرمایا کہ فذکر اللہ کما علمتکم, پھر نماز پڑھو بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے تم کو تعلیم دی. قرآن حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ جیسے اللہ نے سکھائی ہے ویسی پڑھو. اب قرآن سے مجھے بتایا جائے کہ اللہ نے کہاں نماز سکھائی. اللہ نے آرڈر تو دیا ہے نماز قائم کرو, یہ تو فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے, بڑے سخت احکام موجود ہیں. یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نماز کیسی پڑھو, قرآن میں یہ موجود ہے. اب آپ صاحب قرآن ہو, اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو بتاؤ اس پر کیسے عمل کرنا ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے کہ حالت امن میں مرضی کی نماز نہیں چلے. پھر تم پر یہ فرض ہوگا کہ بالکل وہی نماز پڑھو جو اللہ نے تم کو سکھائی.
اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان, اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس سے بھی واضح الفاظ میں فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر قصداً نماز کی اہانت استحباب اور اسے معمولی جانتے ہوئے ایک نماز بھی قصداً کر چلی, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نماز روزے کا پابند رہوں. اگر اس نے نماز روزے کی پابندی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دعوے میں جھوٹا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں جو کچھ اللہ نے کہا, جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا, میں اس کی پابندی کروں گا. اگر پابندی نہیں کرتا اللہ کے قرآن کی یا نبی کے فرمان کی, تو اس کا کلمہ بھی جھوٹا ہے, کلمے میں سچا اقرار تو یہ کر رہا ہے کہ جو اللہ رسول کہے گا مانوں گا, اور وقت میں نہ رب کی بات مانتا ہے نہ رسول اللہ کی بات مانتا. اس لیے یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے, اس بات کا سمجھ نہیں تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے نماز کا تارک بھی ہو سکتا ہے. اس بات کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. مسلمان نماز کا تارک تو بڑی بات ہے, بہت نماز نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا. ابھی کے بات یہ آیا ہے, شاید پچھلے خطبہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا, میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے میں کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور ہم مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دوں, کیونکہ وہ گھر مسلمانوں کا ہے. اتنی تصویر بنا لیں. اور حدیث کے اندر آیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں, ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول وضع کیا ہوا, اور وہ کیا تھا؟ جو شخص عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں بر وقت حاضر نہ ہوتا ہم سمجھ لیتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, منافق. صرف پیچھے رہنے سے لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نماز کا شبہ ہو جاتا تھا جو نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا, جس نے کبھی نماز ابا ہی نہیں کی اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں. نماز پڑھ کر اگر کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آج مسلمانوں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں, اپنے ایمانوں کو درست کرو اور سمجھو کہ روزہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے. روزہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے اگر ہم